हमारे उलमा हो कभी दरपेश जो कोई मसाला, पूछ ले हाजिर हूँ हम इनकी बारगाह।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاتاً، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتا و سلاما علیکا یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے مہمان مجیب مفتی محمد حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک
کیسے آپ کے مزاج کے نام؟
الحمدللہ رب العالمین ادا کل شحال.
اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آپ شامل رہیے، بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
سر مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ جب ہم پلاٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو اس کے بعد ہم سے کوئی جو اسٹیٹ والے آتے ہیں ہم سے پیسے لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں بھی مٹھائی دے دو، تو کیا وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟
جی، پلاٹ خرید و فروخت کے اندر اسٹیٹ والے ان سے کچھ مانگتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو باقاعدہ کوئی اپنی بروکری کے طور پر کمیشن لینا، اور ایک یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ وہ بروکر تو نہیں بنا لیکن وہ اپنی مٹھائی کے طور پہ پیسے طلب کرتے ہیں.
عمومی طور پر تو ایسا نہیں ہوتا کہ جو اسٹیٹ ایجنسی والے ہیں وہ بغیر کچھ کام کیے، بغیر کچھ محنت کیے، درمیان میں انہوں نے بروکری نہ کی ہو اور پھر وہ پیسے مانگنے آتے ہو، تو ایسا سننے میں کم آیا ہے. کسی کے علاقے کے اندر اجارہ داری ہو تو ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنی اجارہ داری کی بنیاد پہ مانگتا ہو، ورنہ عام طور پہ اسٹیٹ ایجنسی والے اس طرح کے سوال نہیں کرتے. ان کا اپنا کاروبار ہوتا ہے، وہ
لیتے ہی
بروکری لیتے بروکری ہیں جس کا وہ کام کر رہے ہوتا ہے، اس میں ان کے ہزار مسائل وہ اپنی جگہ پر ہیں. لیکن عام طور پہ اس طرح مانگنے کا سنا یہ پہلی دفعہ ہے کہ وہ آ کے باقاعدہ اس طرح سوال کرتے ہیں. لیکن تو اگر ایسا ہے تو ان کا سوال کرنا تو غلط ہے، اس طرح وہ سوال نہیں کر سکتے. ہاں آپ سے کوئی دوستی یاری ایسی ہے گہری ویسے ہی کہ آپ کا چلتا رہتا ہے ان سے اس طرح کے معاملات کا، اور کوئی اس میں زور زبردستی والا شبہ نہیں ہوتا، آپس میں محبت اور پیار آپ کا پرانا ہے، ایک دوسرے کو تحفے دیتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں ملنے پر مٹھائیاں کھلاتے رہتے ہیں، دعوتیں کھلاتے رہتے ہیں، تو پھر بھلے کھلائیں، وہ آپ کی مرضی ہے. ورنہ بہرحال ان کا اس طرح سوال کرنا یہ درست نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بروکری جیسے ان کی ہے، کمیشن ان کو 1% ملا ہے، لیکن ریٹ اچھے مل جانے کی وجہ سے اب وہ ان سے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں ایک تو کہا تھا کہ 1% آپ کو دینا ہے، لیکن اب ہم نے آپ کی جو منہ مانگی قیمت تھی یا جس طرف آپ کہہ رہے تھے ہم نے سامنے والے کو اس پہ قائل کیا ہے، تو اب ہمیں کچھ اس پر آپ ایکسٹرا دیں.
یہ بھی سوال کے زمرے میں آئے گا. جو اجرت طے ہوئی ہے وہی اجرت وہ مانگ سکتے ہیں، اس سے اوپر کی اجرت نہیں مانگ سکتے. کیونکہ ابتدا میں جب وہ بات ہوتی ہے تو عام طور پہ ایک تو ریٹ فکس ہوتا ہے، علاقہ وائز پرسنٹیج فکس ہوتی ہے کہ بھئی 1% 2% جو بھی ہوگا وہی عام طور پہ دیا جاتا ہے، اس سے زیادہ دیا نہیں جاتا، وہ چاہے کتنے کی بھی بکوائے گا. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ طے ہوا تھا کہ 50 لاکھ کی بکوا دیں گے تو 1% اور پھر اس کے بعد 60 لاکھ کی بکائیں گے تو اوپر کے پیسے ہی نہیں ملیں گے. 60 لاکھ روپے کے اوپر بھی 1% ان کو ملتا ہی ہے، ظاہر کو قیمت بڑھ کر ہی ملتی ہے، تو اس لیے ان کا سوال کرنا تو ویسے ہی بیجا بنتا ہے، اور ویسے بھی یہ ایک حصہ سوال ہے کہ جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
میرا ایک مکان ہے جو میں نے کرائے پر دیا ہوا، مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا اس پر زکات لاگو ہوگی؟
ٹھیک ہے، مزید.
اگر مان صاحب قرات نہ کر سکتے ہو تو ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ یہ غیر مائے دے رہے ہمیں
قرات ہی نہ کر سکتے ہوں. جی، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے، اس پر زکات بنتی؟
مکان جب کرائے پر دیا ہوا ہے انہوں نے تو واضح ہو گیا کہ یہ مکان اب بیچنے کی حیثیت سے باقی نہ رہا، یعنی اگر اس کو بیچنے کی نیت سے لیتے بھی تو بھی جب کرائے پر چڑھا دیا تو اب جو اس کی جو زکوٰۃ بنے گی وہ کرائے پر بنے گی، نہ کہ اس کی ویلیو کے اوپر۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ جو بھی چیز ایسی ہے کہ جو سونے چاندی اور رقم وغیرہ کے علاوہ ہے، جو مال تجارت کہلاتا ہے، اس پر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جب لیتے وقت اس بات کی نیت ہو کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے۔ اگر لیتے ہوئے اس پر نیت نہیں تھی کہ ہم نے اس کو بیچنا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر لیتے ہوئے اس کو بیچنے کی نیت تھی تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، جبکہ دیگر شرائط پائی جائیں لیکن درمیان میں نیت ختم کر دی کہ ہم نے اس کو بیچنا نہیں بلکہ کرائے کے اوپر چڑھانا ہے، تو کرائے پر چڑھا دیا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ اب زکوٰۃ باقی نہ رہی، کہ اس کی زکوٰۃ اب نہیں دینی۔ ہاں، جو کرایہ آئے گا، رینٹ آئے گا، وہ اگر بچا ہوا رہتا ہے ان کے پاس اور شرائط دیگر پوری پائی جاتی ہیں تو پھر اس کرائے کے اوپر ان کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔
اس کو دن، اور وہ بھی اگر آ رہا ہے اور وہ خرچے میں جا رہا ہے
تو اس کے اوپر حساب کی ساری شرائط ہوں گی کہ سال گزرا ہے، پچھلے مال کے ساتھ ملا کر یا ویسے ہی اپنے طور پر یہ نصاب کے برابر ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔
ایک یہ کہ ہم نے کچھ پیسے ہر مہینے گیارہویں شریف کے لیے منت مانگی ہوئی ہے، اگر وہ پیسے جو بھی ہمارے پاس اس طرح جمع ہوتے ہیں تو کیا ہم ان سے کسی اور مد میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں، کسی اور نیکی کے کام میں؟ کہنے کا ان کا مقصد یہی ہے،
اگر اپنے ہی پیسے جمع کیے ہیں، کوئی منت نہیں ہے، صرف اتنی نیت ہے کہ اس رقم کے ذریعے گیارہویں کی نیاز کریں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ رقم کسی خاص کام کے لیے مختص بھی نہیں ہوئی ہے اور نظر بھی یہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس رقم کو جس نیک کام کے اندر آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے۔ لیکن اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو اور رقم کسی نیک کام کے اندر استعمال کریں۔ جب آپ اس رقم سے یہ نیت کر چکے ہیں کہ آپ گیارہویں شریف میں اس کو استعمال کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو گیارہویں شریف میں ہی استعمال کریں، لیکن آپ کے پاس کچھ اور نہیں ہے اور اب نیکی کا کام آپ کے سامنے آیا ہے، کسی کی بہت زیادہ مجبوریاں ہیں جس کو پورا کرنا ہے، تو بہتر ہے کہ پھر آپ وہاں پر اس رقم کو خرچ کر دیں۔
ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے منت ہی انہوں نے جو گیارہویں شریف کی منت کوئی مانی تھی، تو اس میں کیا کہیں؟
اب منت دیکھیں، عمومی طور پر تو ہمارے یہاں جو منت کی شرائط ہوتی ہیں وہ پائی نہیں جاتی، زبان سے تو ایک بڑی تعداد کم ہی زبان سے نیت کرتی ہے کہ میں نظر مانتا ہوں یا نیت کرتا ہوں، پھر اس میں بھی اللہ پاک کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ عام طور پہ یہ جو نظر ہوتی ہے وہ عرفی نظر ہوتی ہے، نظر شرعی نہیں ہوتی، نظر عرفی ہوتی ہے، تو اس کا پورا کرنا بہتر ہوتا ہے کہ اسے پورا کیا جائے۔ اب یہ تو پوری ڈیٹیل بتائیں گے کیا الفاظ بولے تھے تو پھر اس پہ جا کے ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو نظر ہوتی ہے وہ نظر عرفی ہوتی ہے، شرعی نہیں ہوتی۔ اور نظر عرفی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اسے پورا کرنا بہتر ہوتا ہے کہ پورا کیا جائے، اچھا ہے کہ جب آپ نے کس کا ارادہ کیا ہے تو اسے پورا کریں، لیکن اس کو نظر شرعی کی طرح واجب قرار نہیں دے سکتے کہ اس کا پورا کرنا یہ لازم ہو اس کے اوپر۔
ٹھیک ہے، یعنی ان میں فرق یہی رہے گا کہ نہ کرنے کی وجہ سے گناہ ہونا وہ نظر شرعی میں؟
جی بالکل،
وہ نظر شرعی میں، منت شرعی میں بھی۔ اور نیت تو اچھی ہے، اور ایک اچھی نیت ہے تو اس کے اوپر جو عرفی طور پر بھی منت ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے۔ بعض وقت آسان صاحب ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال میں کوئی اگر پورا نہیں کرتا نا، تو پھر بعد میں کوئی اگر نقصان یا کوئی ایسا خسارہ ہے تو پھر ذہن میں وہی بات اٹکی رہتی ہے کہ میں نے اس طرح کا معاملہ یہ کیا تھا، اس سوچ کو آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیں، یہ دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ایک تو یہ خیال آنا کہ اس کو پورا نہیں کیا تو اسی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے، تو ایسا تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ہم کوئی یقین اختیار کر سکتے ہیں کہ یہ پریشانیاں اسی وجہ سے آئی ہوں۔ جب ایک چیز شریعت نے ہمارے اوپر واجب ہی نہیں کی تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کو اپنے اوپر مقرر کیا، یعنی آپ نے یہ نیت کی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور ایک اچھا کام تھا، ایک اچھا ارادہ تھا، تو ممکنات میں سے ہے کہ اگر کوئی اور وجہ نہیں تو یہ بطور تنبیہ آپ کو کہا گیا ہو کہ جب آپ ایک ارادہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو پورا کریں، لیکن کوئی یقینی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اس وجہ سے یہ پریشانیاں اور مصیبتیں آپ کے اوپر آ رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، ایک سوال اور بھی شامل کرتے ہیں۔ شادیوں میں کہہ رہے ہیں، شادیوں یا دیگر تقاریب کے اندر جو موویز بنانے کا کام ہوتا ہے، اس کی شرن کیا اجازت ہے؟
موویز بنانے کا، دیکھیں
عام طور پہ ویڈیو جو بنا رہے ہیں،
ویڈیو ہمارے یہاں بنائی جا رہی ہوتی ہے، مووی بنائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس پر تصویر کے احکام تو نہیں ہیں۔ جیسے ہماری بھی ابھی ویڈیو کے ذریعے ہی یہ مدنی چینل پر چل رہا ہے، تو با اعتبار اس کے کہ جب ہم اس کو ویڈیو کے طور پہ دیکھیں گے تو چونکہ اس پر تصویر کے احکام لاگو نہیں ہوتے، جمہور علماء کے نزدیک تو اس کا بنانا تو شرعاً جائز ہوا, لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ کس چیز کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور کون بنا رہا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر شادی کے اندر دولہا آیا ہوا ہے اور مرد حضرات سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے, تو یہاں تک بنانا درست ہوا؟ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, عورتوں کی ویڈیو کو عورت بنا رہی ہے, یہاں تک صرف جائز ہونے کے اعتبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ویڈیو بنانا درست ہو گیا. آگے اس کے مفاسد, اس کی جو خرابیاں ہیں وہ الگ ہیں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ اب ہوتا یہ ہمارے یہاں پر کہ ویڈیو بنانے والے عورتوں کے اندر بھی مرد ہی گھسے ہوئے ہوتے ہیں. عمومی طور پہ عورتیں یہ ویڈیو نہیں بنا رہی ہوتی, باقاعدہ جو ویڈیو بنتی ہے وہ عورتیں نہیں بناتی, وہ مرد ہی بنا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ مردوں کی ویڈیو ہو یا عورتوں کی ویڈیو ہو, عورتوں کی ویڈیو میں عمومی طور پر یعنی جو پہلے بنتی تھی ویڈیو, اب تو چلے ہمارے یہاں پر یہ سوشل میڈیا اور موبائل کا یوز اتنا زیادہ ہو گیا, پھر یہ بطور یادگار رکھی جاتی ہے ویڈیو اور گھروں کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ جس میں غیر مرد بھی عورتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بے پردہ عورتوں کی طرف نظر کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے مفاسد جو ہے اس کی خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں. اور آج کل کا دور تو اس حوالے سے انتہائی خطرناک ہے, بالخصوص جو خواتین ہیں تو ان کو تو اس حوالے سے بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ جس طرح کی ایڈیٹنگ ہونے کے بعد اور جس طرح کی ویڈیوز بنا کر اس میں خرافات کو شامل کر کے اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے, تو بسا اوقات پھر عزت کے لالے پڑ جاتے ہیں. حتی الامکان اس سے عورتوں کو تو بالخصوص یہ گریز ہی کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے, یعنی بعض کا صرف اتنا مسئلہ حل کر لینا کہ بنائی لیڈیز نے ہیں یا عورتوں کی عورت نہیں بنائی ہے, لیکن اس کے بعد ایڈیٹنگ کے دیگر اس کے بھی کئی مراحل ہیں, اور وہ بھی اگر ساری بالکل وہاں بھی تفتیش ہو جائے پھر بھی خطرے باقی رہتے ہیں اس طرح کے,
بہت سارے باقی رہتے ہیں.
ٹھیک ہے, پرائز بانڈ پر زکات ہوگی؟
جی بالکل, پرائز بانڈ پر بھی زکات ہوگی جو اس کی, کیونکہ یہ نوٹ کے مثل ہیں, نوٹ کے قائم مقام ہیں, تو اگر یہ رکھے ہوئے ہیں اور اس پر سال گزر چکا اور دیگر شرائط اس کے اندر پائی گئی ہیں تو اس کے اوپر زکات لازم.
ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا, قرات اگر امام صاحب نہ کر سکیں تو کیا کہیں گے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھنے؟
امام قرات نہ کر سکے یہ کیسے ہوگا,
امام بنایا کیوں؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا, لیکن ہو سکتا ہے یہ عام طور پہ جو نجی طور پہ کوئی امامت کے لیے آئے ہوں کہیں,
بہت مشکل ہے. اصل میں وہ مقصود یہ ہوگا کہ امام صاحب کی قرات درست نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کی قرات یوں درست نہیں ہے کہ امام صاحب جس انداز میں قرات کرتے ہیں وہ معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے, حروف بدل دیتے ہیں, ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیتے ہیں, سین کو صاد پڑھ دیا, صاد کو سین پڑھ دیا, سین کو سا پڑھ دیا, زا کو زال پڑھ دیا, تو اگر اس طرح کرتے ہیں اور معنی فاسد ہو جاتا ہے تو نماز ہی گئی, اور ایسے امام کے پیچھے ویسے بھی نماز پڑھنے کی شرائط اجازت نہیں ہے. تو امام کے لیے جو دیگر شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام صحیح القراءت ہونا چاہیے, یعنی اس کی قراءت یہ درست ہونی چاہیے. ہمارے یہاں عمومی طور پر جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ اول تو ایسا بھی بہت ہی کم ہوتا ہے, لیکن جہاں ہوتا ہے تو وہاں فقط یہ دیکھتے ہیں کہ امام کی آواز اچھی ہو اور اس کا انداز قراءت اچھا ہونا چاہیے, انداز تلاوت اچھا ہونا چاہیے, باقی رہے اس کے مخارج, اس کے قواعد, ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ امام کی آواز بڑی خوبصورت ہوتی ہے, انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے, لیکن وہ قراءت کی جو بنیادی غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس میں پائی جا رہی ہوتی ہیں, وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی. تو لہٰذا اس چیز کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے کہ اچھی آواز اچھی بات ہے, جیسے امام ہو اچھی بات ہے, لیکن اصل چیز اس کا صحیح القراءت ہونا ہے, یعنی ادائیگی تلاوت درست ہو, ادائیگی الفاظ کی اس کی درست ہونی چاہیے, صحیح ہونی چاہیے, ورنہ پھر جو حسن صوت ہے, اچھی آواز ہے, یہ اتنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, یعنی درست خواہ ہونا چاہیے
جی,
اور خوش لحان ہے تو اور اچھی بات ہے, لیکن پہلی شرط وہی ہے. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا, کئی ایسے ہیں کہ جن کی آوازیں تو بہت اچھی ہیں, وہ چاہے نعتیں پڑھ رہے ہیں یا اور بھی کہیں کچھ بھی پڑھ رہے ہوں, تو آواز کی وجہ سے تو وہ سب کچھ اس کے پاس ملکہ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ ادائیگی بھی وہ درست کر رہا ہو.
بالکل,
ان تمام چیزوں میں امامت کے لیے لوگ عام طور پر جو کہیں آفس میں ہیں یا کہیں دو چار جمع ہوئے, تو پھر وہاں بالخصوص دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کس کی تھوڑی تھوڑی کوئی داڑھی ہے تو اس کو آگے کھڑا کر دیں, یا کسی کا ذوق ہے بھی یہ نعت پڑھنے والا ہے, کسی کا ذوق ہے کہ یار ہاں یہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیتا ہے, تو وہ پانچ چھ ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر اس کو آگے کر دیتے ہیں, یہ نماز پڑھائے, اور وہ بھی شوق شوق سے وہاں آفس میں یا کہیں بھی ایسے مقام پر وہ نماز پڑھا لیتے ہیں. تو یہ بیسک جو آپ نے شرائط بیان کی ہے, یہ مسجد کے امام کے لیے یا ہر جگہ جہاں بھی نماز پڑھانی؟
یہ ہر उस शख्स के लिए है कि जो अकील बालिग है, जब वो नमाज पढ़ेगा तो उसको ऐसे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना होगी कि जो सहीउल किरात हो, सहीउल अकीदा हो, नमाज के मसाइल उसके दुरुस्त हों, फिर वो माजूर शरई ना हो, ये सारी चीजें उसके अंदर पाई जानी चाहिए। होता हमारे तौर पे वाकई यही है कि लोग बसा औकात को शख्सियत होती है, मशहूर शख्स होगा तो वो आगे बढ़ जाते हैं और फिर इसके बाद नमाज के अपना भी ठिकाना नहीं होता, दूसरों की नमाज भी वो बाज़ औकात बर्बाद कर रहे होते हैं। तो इमाम ये अच्छी चीज़ है, यानी शरीयत मुतहरा इस बात को पसंद करती है कि जब चंद अफराद हों तो वो जमात के साथ नमाज पढ़े। अच्छी बात है कि इस तरह नमाज जमात के साथ पढ़ी जाए, जबकि जमात अगर मस्जिद की वाजिब होती है तो फिर मस्जिद में जाके पढ़ना वाजिब है, ये जरूरी है। लेकिन ऐसे मकाम पर है कि जहाँ पर जमात इनके ऊपर वाजिब नहीं है मस्जिद की, अब ये दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर या मार्केट के अंदर किसी मकाम पे चंद अफराद जमा है, जमात करवाना चाहते हैं, बिल्कुल करवाएं, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ आप दीगर चीज़ों के अंदर लिहाज करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो वहाँ इसका लिहाज भी रखना जरूरी होगा कि इमामत फिर वही करवाए जिसके अंदर इमामत की शराइत
अहमियत मौजूद है। फजर और असर की नमाज से पहले नफिल वगैरह पढ़ सकते हैं?
असर की जो नमाज है, असर के फर्ज पढ़ने से पहले पहले तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। फर्ज जब अदा कर लिए तो इसके बाद फिर आप नफिल नहीं पढ़ सकते। उमूमी तौर पर हमारे यहाँ ये गलत फहमी होती है कि लोग ये समझते हैं कि असर का वक्त शुरू हुआ, अब आप किसी तरह के भी नफिल नहीं पढ़ सकते, तो यूं नहीं है। बल्कि असर को जो मुअख्खर करना, देर से पढ़ना, इसको मुस्तहब करार दिया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी असर को मुअख्खर करके यानी देर से पढ़ा करते थे, यानी मकरू वक्त से पहले पहले पढ़ा करते थे। तो ये इसकी एक हिकमत ये भी बयान की गई है कि इससे पहले जितने नफिल पढ़ना चाहे वो पढ़ लिए जाए। तो आप अलैहिस्सलाम का उमूमी मामूल यही था। हाँ, जब आपने फर्ज अदा कर लिए तो अब फर्ज अदा करने के बाद नफिल नहीं पढ़ सकते, ये असर की नमाज का मसला है। और फजर का मामला ये है कि जब तुलुए फजर हो गई, सुबह सादिक हो गई, तो उसके बाद से लेकर सूरज के निकलने के बाद 20 मिनट जब गुजर जाए, सूरज बुलंद हो जाता है, तो इतने वक्त तक कोई नफिल नहीं पढ़ सकते, सिर्फ दो रकात सुन्नत फजर फर्जों से पहले पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी और नफिल नमाज पढ़ने की इस वक्त में इजाजत नहीं है।
मजीद
मुफ्ती साहब से सवाल है कि वितर में दुआए कनूत पढ़ना भी वाजिब है और इसकी तकबीर कहना भी वाजिब है, अगर ये दोनों ना पढ़े तो सजदा साहब एक मरतबा करना होगा या दो मरतबा? जवाब इशारा फरमा दे।
जी, दोनों ना पढ़े ये वजात नहीं की इन्होंने कि भूलने से रहेगी ना तकबीर कही ना दुआए कनूत, तो यही हम मुराद ले लेते हैं, क्या कहेंगे?
असल में देखें, मकसूद तो यही होगा कि भूले से ही
रुकू
में चले गए, तो रुकू में अगर चले गए कुछ तकबीर दुआए कुनूत छोड़कर, तो उसे हुक्म ये है कि अब लौट कर नहीं आएगा वो।
सही,
सूरह फातिहा और सूरत पढ़ चुका है, तो अब हुक्म ये है कि उसने लौटना नहीं है, बल्कि रुकू में ही उसने रुकू करना है और आखिर में उसने सजदा सहव कर लेना है। मसला ये है कि अगर कोई वाजिब छूट जाता है तो वाजिब के छूटने पर ये सजदा सहव होता है। अब चाहे वो एक वाजिब गलती से छूटा हो या दो छूटे हों या तीन चार छूटे हों, जब भूल से गलती से ये वाजिबात छूटे हैं तो एक ही सजदा सहव इन तमाम के लिए ये किफायत कर जाता है, काफी होता है, यानी सबके लिए एक ही सजदा सहव है। तो ऐसा नहीं है कि कई वाजिबात छूटे हैं तो उसके लिए आपको कई सजदा सहव करना पड़े, ऐसा नहीं है। हाँ, जानबूझ के अगर किसी ने वाजिब छोड़ा, जैसे तकबीर कुनूत के हवाले से वाकई इसमें बड़ी गफलत होती है बाज़ लोगों की कि वो बुलंद आवाज से, इतनी आवाज से कि उनके कानों तक आवाज पहुंचे, ये अल्लाहु अकबर नहीं कहते। तो अगर यानी जो मसले हमारे सामने आते हैं उसकी रोशनी में ये जाहिर होता है कि बाज़ औक़ात ये हाथ उठाते हैं, अल्लाहु अकबर इतनी आवाज से नहीं कहते कि कानों तक पहुंचे,
तो ये कहना भी वाजिब
है। और ये छूटा तो फिर जानबूझ के छोड़ा गया, अदम इल्म की वजह से छोड़ा गया, भूल के नहीं छोड़ा गया ये, तो फिर तो नमाज दोबारा अदा करना पड़ेगी, वाजिब अदा होगी नमाज।
ठीक है, और भूलने की सूरत में चाहे मुतादद वाजिबात भी होते हो,
एक ही सिद्दत साहब काफी होगा सबके लिए।
ठीक है, नसीम।
क्या मुर्गी को जिबा करने के बाद गर्म पानी में डालना जायज है या नहीं?
जी, ये एक कदीम मसला है जो फतावा रज़विया शरीफ में भी आला हज़रत से भी सवाल हुआ, साहिब फतहुल कदीर इमाम इब्न हम्माम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी इस मसले को जिक्र किया है। तो उमूमी तौर पर तो ये होता है खाल को उतारने के लिए उसकी खाल को नरम किया जाता है, वो ऐसी सूरत नहीं होती कि उसमें खून जो है वो अंदर सराइयत कर जाए। तो इसके बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इसके हराम होने की भी सूरतें होती हैं कि जो खून होता है वो रगों तक के अंदर, गोश्त के अंदर तक सराइयत कर सकता है बहता हुआ खून। तो इसलिए आफियत इसी के अंदर है कि इसको पानी के अंदर इस तरह ना डाला जाए। जब वो ज़बह करके उसको शरी तौर पे ज़बह करने के बाद छोड़ दें, उसको ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद आसानी के साथ आप उसकी खाल वगैरह उतार सकते हैं। उमूमी तौर पर ये जो डाला जाता है गर्म पानी के अंदर, ये इसलिए होता है कि उसकी खाल वगैरह नरम पड़ जाए। तो जो सूरत हाल फतावा रज़विया शरीफ के अंदर और साहिब फतुल कदीर ने लिखी है वो उमूमी तौर पर ऐसी होती है कि जिससे जानवर हराम नहीं होता, मुर्गी हराम नहीं होती, लेकिन बिरार उससे गुरेज ये करना चाहिए।
ठीक है, मोहम्मद कासिम है और शरीफ से ये बात कर रहे हैं कि नमाज जनाजा के बाद हाथ उठाकर ये दुआ मांगना ये कहाँ से साबित है?
अब तो टीवी चैनल से साबित हो चुका है।
अच्छा, टीवी चैनल से यानी मुख्तलिफ वीडियोस देख,
वीडियोस देख के जहाँ से एतराजात होते थे वहीं से जो है ना वो हाथ उठाना भी साबित हो चुका है। तो मसला ये है कि दुआ के लिए हाथ उठाना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम दुआ में हाथ उठाया करते थे और दुआ मांगने के तरीके ये लिखे हैं। अब रहा कि मिसाल के तौर पर, पहले तो हम इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं दुआ में हाथ उठाना। अभी 7:09 हो रहे हैं तो मैं इस वक्त दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी, हमारे वालिदैन की और हमारे सारे खानदान की हतमी मगफरत फरमा, बिला हिसाब व किताब बख्शिश व मगफरत फरमा, अकैद व जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की बख्शिश व मगफरत फरमा। अब कोई मुझसे ये पूछे कि भाई ये 7:09 हो गए तो ये सभी से साबित है कि आप इस वक्त हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतलक इजाजत साबित है, कुरान से मुतलक दुआ मांगने की इजाजत साबित है, इजाजत दुआ मांगना इबादत करार दिया गया है, सवाब करार दिया गया है। और साथ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते थे तो अमूमी तौर पर अपने हाथों को उठाया करते थे। तो अब जब हम जनाजे के बाद दुआ मांगेंगे तो उसमें भी हाथ उठाने में कोई मसला नहीं है, हाथ उठाने का प्रॉब्लम नहीं। बाज लोगों को जो प्रॉब्लम है वो यही कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगी जा सकती है या नहीं मांगी जा सकती।
सही,
तो नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना बिल्कुल ये जायज है और मिश्कात के अंदर यह हदीस मुबारक मौजूद है कि इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यित फअख्लिसु लहु दुआ, कि जब तुम मय्यित पर जनाजा पढ़ चुको तो खुलूस दिल के साथ उसके लिए दुआ करो। तो जनाजा जब अदा कर चुके तो उसके बाद कई सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान से इस तरह के अमल साबित हैं। बदायूस सनाए मबसूद वगैरह जो फिक्ह हनफी की मोतबर किताबें हैं उसमें हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए उनके नमाज जनाजा के बाद इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के सामने दुआ मांगना यह जिक्र किया गया है कि उन्होंने दुआ मांगी है। तो हाँ ये है, इतना है कि दुआ बहुत तवील ना मांगी जाए, कि जनाजे के लिए हुक्म ये होता है कि जो जनाजा है उसको जल्दी दफन किया जाए। तो अब जल्दी दफन करने के लिए दुआ को अब तूल ना दें। वो बास किताबों के अंदर जनाजे के बाद दुआ के हवाले से ये गुफ्तगू की गई है तो वहां उनकी मुराद यही है कि उसके लिए तूल ना दिया जाए, उसको लंबा ना किया जाए। वरना बिराल ये अहादीस तय्यबा से भी सहाबा के अमल से भी साबित है कि उसके बाद दुआ मांग सकते हैं। और जब मुतलकन अलल इतलाक हमें इजाजत दी गई है कि हम दुआ मांग सकते हैं, तो जब तक शरीयत की तरफ से कोई खास हुक्म वारिद नहीं होगा कि इस मकाम पर हम दुआ नहीं मांग सकते या शरीयत के कवायद उसूल जाब्ते तकाजा नहीं करेंगे कि यहाँ दुआ नहीं मांगे, वॉशरूम के अंदर दुआ नहीं मांग सकता कोई, नमाज में खड़ा हुआ है नमाज में खड़े होकर वो ऐसे दुआ मांगना शुरू कर दे तो ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जहां शरीयत मुतहरा के उसूल रोकेंगे वहां ठीक है, लेकिन जब शरीयत मुतहरा खुद इस बात की इजाजत देती है कि हम अलल इतलाक दुआ मांग सकते हैं तो नमाज जनाजा के बाद भी दुआ मांग सकते हैं।
ठीक है, और उदऊनी अस्तजीब लकुम वाज़ेह तौर पर फरमान
अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु, कि कौन है कि जो मुस्तर की परेशान ज़दा की जो परेशान हो मुसीबत के अंदर हो उसकी मुसीबतों को दूर करता है, अल्लाह के सिवा कौन खुदा है। तो अब इस वक्त से बढ़कर इस्तिरार बंदे में कब होता है?
गम की कैफियत,
गम की कैफियत होती है और अल्लाह पाक जो है वो कल्ब हज़ीन को पसंद करता है, गम सदा दिल को पसंद करता है। टूटे हुए दिल जब होते हैं तो उस वक्त दुआ और कबूल होती है। तो अब इस वक्त दुआ मांगने की तो खास तौर पर अगर इन अहादीस और आयात पर गौर करें तो तरगीब मिलती है हमें इस हवाले से। हाँ, बस चूंकि हदीस में हुक्म ये है कि जल्दी उसको दफनाने के लिए ले जाना है तो लिहाजा इसको लंबा ना किया जाए, तवील ना किया जाए इसको।
ठीक है, और वो कोई भी ऐसा काम है जिसकी वजह से ये ताखीर हो रही है तो वो तो उससे भी रोका जाएगा?
बिल्कुल रोका जाएगा,
सिर्फ दुआ,
सिर्फ दुआ का मसला नहीं है इसके अंदर,
सिर्फ दुआ में नहीं। फिर बाद इसमें फिर इतना ही आपने तो हदीस भी इदा सल्लैतुम अलल मय्यित वाली वो पढ़ी है, यानी ये कहा जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप उन अमल से या आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ दुआ मांगी है, फिर ये तकादा शुरू होता है बाल का।
असल में ये तो देखिए हर चीज के अंदर सवाल पैदा होता है ना। अब तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ नहीं मांगी।
सही,
ठीक है ना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम اصل میں جو نماز جنازہ بندہ پڑھتا ہے تو یہ خود فی نفسی ہی ایک دعا ہی ہے,
دعا ہے,
کیونکہ ہم اندر بھی تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں.
بالکل.
اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. جب اندر دعا مانگ سکتے ہیں تو باہر بھی دعا مانگ ہی سکتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر تو دعا مانگی ہے, باہر کے انکار تو ثابت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اور جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہستی یہ دعا مانگ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جائز ہونا بالکل واضح تھا ان کے سامنے, ورنہ دیگر صحابہ کرام علی مرضوان کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی نہیں ہے اور آپ اس کے برخلاف کر رہے ہیں, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور آپ جو ہے وہ یہ اس کے خلاف کر رہے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے.
ٹھیک, یعنی بعد جنازہ انہوں نے دعا
مانگی, دعا مانگی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئیوں کے قبر پر بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی وسعت کے حوالے سے بھی دعائیں مانگی.
بالکل مانگی, قبر پر جا کے دعائیں مانگنے پر تو احادیث کا ڈھیر ہے. بلکہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ میت کے اوپر جنازہ پڑھ لیا جائے اور ولی نے پڑھ لیا یا ولی کی اجازت سے پڑھ لیا گیا تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کے اوپر جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا.
ٹھیک
ہے, کیونکہ نماز جنازہ ایک ہی مرتبہ مشروع ہے, بار بار اس کی تکرار یہ احناف کے نزدیک مشروع نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ بات ثابت ہے اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہے, آپ کے خصائص ہیں, یعنی آپ کے ساتھ خاص ہے, دوسروں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ بعضوں پر جنازہ پڑھ لیا گیا اور انہیں دفنا دیا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے اور ایک سے زیادہ مقام پہ بخاری شریف کے اندر ہے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. پھر آپ ان کی قبر پر گئے اور جا کے نماز جنازہ ادا کیا. اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا کہ قبریں جو ہوتی ہیں یہ ظلمت سے اندھیرے سے بھری ہوتی ہیں اور میرا اس پر جنازہ پڑھنا یہ تمہارے لیے نور ہوتا ہے. اب جنازہ تو پہلے ہو چکا تھا, دعا تو پہلے ہو چکی تھی, اب یہ دوسرا جنازہ پڑھا گیا تو یہ دعا ہی کی صورت بنتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ایک طرح سے دعا ان کے لیے کی ہے. تو تکراری نماز جنازہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر, وہ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح نہیں کیا. ٹھیک ہے, ایک ہی دفعہ جنازہ ہوا ہے, اس کے علاوہ جنازہ نہیں ہوا.
ٹھیک ہے, اور اس کو بھی ان روایات کو بھی اسی پر بھی محمول کیا گیا کہ یہاں بھی دعا مانگی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ صفائی کرتے تھے خاتون
وہی وہی
بوڑھی عورت,
دعا بھی کہا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے بھی تھا. اور اعلیٰ حضرت نے نقطہ فرمایا کہ مومن کے سب سے بڑھ کر جو ولی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لہٰذا آپ کا پڑھنا ایسا ہی ہے گویا کہ ولی نے بھی نماز جنازہ پڑھی نہیں تھی, اس کی اجازت کے بغیر پڑھ لی گئی تو انہوں نے آ کے دوبارہ پڑھ لی.
ٹھیک ہے, اچھا ویسے عام جو جنازوں میں یہ ولی کون ہوتے ہیں؟
ولی سے مراد سرپرست, یعنی جو قریب تر ہوتا ہے سب سے زیادہ, جیسے ماں ہے انتقال ہوا تو بیٹا سب سے قریب جو ہے وہ ولی ہوگا. ٹھیک ہے, بیٹا نہیں تو باپ, پھر اس کے بعد ترتیب جو ہوتی ہے اس کے حساب سے یہ.
اور متعدد بھی ہو تو ایک بھی پڑھ لے تو
تو بھی ہو جائے گا, ایک
تو بھی کفایت.
جی,
میرا نام اعجاز علی ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم گوشت کو دھوتے ہیں, دھو کے صاف کرتے ہیں اور پھر برتن میں ڈال کے دیگ میں ڈالنے کے لیے رکھتے ہیں تو اس میں بھی خون کا تھوڑا کلر آ جاتا ہے اسی پانی میں, تو اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے, شریعت کا حکم کیا ہے؟
جی, گوشت پروش ان کی طرف سے یہ دوسرا سوال ہے. گوشت ہے دھو دیا لیکن پھر بھی پکانے کے لیے جب اس میں ڈالا ہے تو بھی
دیکھیے
ایسا لگتا ہے کہ سرخی ہے.
وہ ناپاک خون نہیں ہے, سوائے ناپاک خون وہ ہوتا ہے کہ جو بہتا خون ہو, ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ خون ناپاک ہوتا ہے. باقی گوشت کا خون یہ ناپاک نہیں ہوتا, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو کھائے گا کون, تو لہٰذا اس کو آپ نکال کے پھینک دیں اور اس کو ستھرا کرنے کے بعد اسے آپ گوشت کھا سکتے ہیں, وہ حرام نہیں ہے, ناپاک نہیں ہے وہ.
ٹھیک ہے, مزید.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بعض اوقات جیسے مسجد میں لائٹ چلی جاتی ہے, بعض اوقات امام صاحب تکبیر کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ پیچھے مکبر بن جاتے ہیں, ایسی صورت میں کس کو فالو کیا جائے گا؟ اور اگر خدا نخواستہ ایک تکبیر امام کی ہم نے لی اور باقی کسی اور کی لی تو کیا نماز کا حکم کیا ہوگا اور اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
جی, کون مکبر بنے, خود بخود بن جائیں, کیا کریں؟
سب سے پہلے تو دیکھیں یہ ضروری ہے کہ مکبر جو ہے اس کی شرائط ہے, ہر ایک مکبر نہیں بن سکتا. مکبر وہی بنے گا جس کی تلفظ وغیرہ ٹھیک ہوں گے, وہ صحیح طریقے سے تکبیر کہہ سکتا ہو. اب بعض اوقات نعوذ باللہ جیسے اللہ اکبر کہنا ہے تو اب اس کو اللہ اکبر کی جگہ اللہ اکبر نعوذ باللہ پڑھ دیا یا اللہ اکبار پڑھ دیا تو اب اس کو معنی ہی فاسد ہو جائیں گے اور جان بوجھ کے پڑھنا تو کفر ہو جائے گا. تو کیونکہ اس کے معنی اتنے خراب ہو جاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر کہ وہ نماز کو فاسد کر دے گا. اب جب وہ نماز میں ہی نہ رہا تو اس کو کیسے فالو کر سکیں گے؟ اس کی تکبیر کے اوپر تو رکو سجود سجدہ وغیرہ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے, واقعی ایسا ہوتا ہے, بالخصوص جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شروع ہوئے ہوتے ہیں, تو جو چاہتا ہے وہ اس طرح تکبیر کہنا شروع کر دیتے, تو ایسے نہیں, بلکہ جس کو پتا ہے کہ میرے تلفظ ٹھیک ہیں اور وہ ہو بھی ایسے مقام پہ کھڑا ہوا کہ جس میں اس کی تکبیر دینا فائدہ دیتا ہو. بعض اوقات بعض لوگ بن جاتے ہیں, ان سے تیز خود امام کی آواز جاری ہوتی ہے.
اچھا,
یعنی امام نے تکبیر کہی, اللہ اکبر کہا, تو اس کی آواز جاری ہے پانچویں صف تک, اور پہلی صف میں کھڑا ہوا بندہ اقامت کہہ رہا ہے, اس کی صف آواز جاری ہے دوسری تیسری صف تک. تو بھائی آپ کے تکبیر کہنے کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تکبیر کا اصل مقصد یہ ہے کہ جہاں تک امام کی آواز جاری ہے اس کے آگے پھر اس کی آواز کو پہنچانا.
ٹھیک,
تو اب آپ پانچویں صف, چھٹی صف میں یا جہاں بھی آپ کھڑے ہیں, امام کی آواز پتا ہے کہ اس سے آگے نہیں جائے گی, تو آپ پھر اتنی بلند آواز سے آواز کہیں کہ دوسرے اب تک پہنچ جائے. لہذا پہلے تو جو تکبیر کہہ رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے تکبیر کہنا آتی ہو, اور واقعی اس کی آواز بھی ایسی ہو کہ جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو. تو آپ دو بن جائیں یا تین بن جائیں, چار بن جائیں, شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہوئی. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ پہلی تکبیر آپ نے امام صاحب کی تکبیر کے ساتھ آپ رکوع میں گئے تھے, سجدے میں گئے تھے, اب وہ مکبر کہہ رہا ہے تو اس کی آپ تکبیر پر جا رہے ہیں, تو اصل میں آپ مکبر کی تکبیر پر نہیں جا رہے, وہ صرف آپ کو امام کے جو انتقالات ہیں ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر جو امام جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے, خبر دے رہا ہے, تو آپ اصل میں امام ہی کو فالو کر رہے ہیں, تو اس کی آواز کے اوپر سجدہ رکوع کرنے میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے, یہ کئی مسجدوں میں اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں. پچھلے دن ایک مسجد میں ایسا ہوا کہ لائٹ چلے گی اور اتفاق کے جنریٹر کچھ ٹائم لیتا ہے, لیکن میں مشورہ دوں گا کہ یو پی ایس کا اہتمام ہونا چاہیے بالخصوص
جب ہمارے یہاں عام ہے کہ ہم مائک پر نماز پڑھاتے ہیں,
مائک پر نماز پڑھاتے ہیں,
اور عمومی طور پہ اتنی پبلک ہوتی ہے بہت ساری مساجد کے اندر کے, اور آئمہ جو پڑھاتے ہیں وہ مائک کے بہت بہت جگہ پر محتاج ہی ہوتے ہیں.
جی جی,
تو پہلے سے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے, یو پی ایس ہونا چاہیے.
اب وہ تو نہیں ہوا, لیکن اب فرسٹ فلور پہ جیسے تھے تو نماز بھی جمعے کی نماز ہے,
وہ ہو
اب کھڑے تو ہو گئے, لیکن اس میں کھڑے ہوتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو لائٹ چلے گی اور مائک بھی بند, کھڑے سب ہو گئے, تو اوپر سے بعد میں کسی نے جا کے سوال کیا, پوچھا کہ ایک نے خود ہی قرات شروع کر دی چوتھی صف میں, یعنی حیرت ہے کہ چوتھی صف میں کھڑے ہو کے خود ہی امام بن گئے. اچھا ابھی تھوڑا سا ہی پڑا ہے کہ لائٹ جنریٹر چل گیا, لائٹ آ گئی, تو اب جب وہ قرات ہوئی ہے تو بعد میں سب لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کو کیا ہوا بالکل اچانک جانا. اچھا یہاں کسی کی کوئی پیروی نہیں اس کی گئی یا کوئی اس طرح کا ہے, تو یہ کتنا یعنی اہم مسئلہ ہے کہ مکبر بننا بھی ہے اور پھر اس کے بعد وہ چوتھی صف میں یعنی امامت کے فرائض بھی ادا کرنے لگے, وہ بھی دوسری رکعت میں.
بس یہ مسائل سے نہ بلد ہونے کی وجہ سے, نہ جاننے کی وجہ سے, شرعی مسائل کیا ہیں پھر اس طرح کے لطائف آتے ہی رہتے ہیں سامنے.
ہم نے ملا شریف پڑھوانی ہے اور ہمارے پاس پیسے کم ہیں, ادھار لے سکتے لے کر ملا شریف پڑھا سکتے ہیں؟
جی
اصل میں میلاد میں کرنا کیا ہے, عمومی طور پر تو میلاد میں پیسوں کی تو محتاجی نہیں ہوتی, یعنی تھوڑے پیسوں کے ذریعے بھی میلاد ہو سکتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی ہر سال میلاد کے موقع پر نیاز کرتے تھے اچھی بھلی, ایک سال کچھ بھی نہیں تھا تو صرف چنے تھے ان کے پاس, بھنے ہوئے چنے, تو انہوں نے اسی کے اوپر نیاز کر دی اور اسی سے میلاد منا لیا. تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی تو دیکھا کہ وہی چنے جو ہے وہ بھنے ہوئے چنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہوئے اور آپ اسے تناول فرما رہے
ہیں.
میلاد جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے, تو جتنی رقم آپ کے پاس ہے تو آپ آسانی کے ساتھ, اب یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کے اندر بہت ہی زیادہ کھانے پینے کا اہتمام کریں یا بہت بڑے بڑے آپ خرچے اس کے اندر کریں, آپ تھوڑی سی رقم کے ذریعے بھی جو آپ کی وسعت اللہ پاک نے آپ کو دی ہے اس کے ذریعے سے آپ میلاد منا سکتے ہیں. باقی اگر آپ قرضہ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو بآسانی ادا کر لیں گے تو قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے, آپ جبکہ ادا کرنے کی نیت ہو اور آپ ادا کر بھی سکتے ہو. اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور پریشانی کے اندر آنا یا ذلت کے ساتھ کسی سے قرضہ لینا اس کی شرعاً اجازت نہیں.
ٹھیک ہے ماشاء اللہ, بہت اہم بات, اور پھر بالخصوص آپ نے جو یہ کہا, اب یہاں یہ ہے کہ کسی کا اہتمام کم ہو تو آنے والے بھی تو صاحب خانہ کو وہ کہیں گے نا کہ آپ کو اپنے میلاد بھی کروایا تو اہتمام آپ نے اس طرح نہیں کیا, تو گھر کی فیملی کے اگر افراد بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی میلاد کی صورت ہے,
قریب چند افراد کو بلا لیں. دوسرا یہ کہ آنے والے اگر تو ایک ہی تانا تشنی ایسی دینا کہ واقعی اس کی عزت خراب ہو رہی ہے, وہ جدا گانا پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں. ورنہ بہرحال میلاد آپ نے آنے والوں کے لیے نہیں کیا, آپ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا ہے, اور ان کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں, مال نہیں دیکھا جاتا. کہ وہ جو آپ کا خلوص نیت ہے, کس نیت کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں, ان کی بارگاہ کے اندر وہ مقبول ہے. تو لہٰذا اس چیز کی بہرحال پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اور دکھانے کے لیے کہ بھائی لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے ایسی میلاد کی ہے,
پھر اور مفاسد
فائدہ نہیں ہے, پھر تو اس کا نقصان ہی ہوگا کہ وہ دکھاوے کے لیے ہو جائے گا تو پھر وہ عمل مضر ہو جائے گا. تو لہٰذا جو اللہ نے وسعت دی ہے خلوص نیت کے ساتھ وہ کریں. قبول کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے, عزت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جس کے دل میں جتنی اچھی نیت ہے اور جتنا قرب وہ پا سکتا ہے, تو ضرور اسی انداز سے اپنے گھر والوں کو بھی اکٹھے کر کے. بعض لوگ یہ ان کے لیے بھی جواب ہو گیا جو کہتے ہیں کہ غریب آدمی تو میلاد کر ہی نہیں سکتا, تو ایسا نہیں ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. آپ اپنی وسعت کے مطابق اپنے گھر پہ رہ کر آپ یوں میلاد کر سکتے ہیں, اور ہر گھر میں میلاد ہونا چاہیے, یعنی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے. اور ماشاء اللہ گھروں میں اہتمام کھانے پینے دیگر چیزوں کے ہوتے ہیں, کچھ ایکسٹرا کر لیں, کچھ بچے ہیں امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کا رسالہ لے لیں, نور والا چہرہ مبارک چہرے کے واقعات ہیں پڑھ کر سنا دیجئے, نعت شریف بچوں بچوں کو یاد ہوتی ہے, ایک دو نعتیں پڑھ لیجئے, انشاءاللہ آپ کا یہی ذکر میلاد ہے اور میلاد شریف کا اہتمام بھی ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو خوب خوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
وارثین انبیاء ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے